الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج وقت بہت ہو گیا ہے اور ساتھی میرا خیال ہے آرام کریں کیوں میاں صاحب آج سفارش ہماری میاں صاحب نے پڑھی دیا زندگی میں ماشاء اللہ ظہیر صاحب کہتے ہیں ظہیر صاحب بڑا ڈیری کیا جی گزارش ہے بزرگ دوستوں کے بعد لوگ اچھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے نیک ہوتے ہیں ان کی نیکی ریفلیکٹ کرتی ہے نیکی ظاہر کرتی ہے نیکی عیاں ہوتی ہے ان اللہ تعالیٰ نیکوں کی ہاتھ ہمیں بھی نیک بنائے اپنے فضل و کرم سے تو یہ بات حقیقت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور فرمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک اور صالح خواب ہوتی ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتی ہے 46th part آف نبوت نبوت کا 46واں حصہ ہوتی ہے اور دیکھا جائے تو قرآن شریف میں میرے مولا کی ذات اقدس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کا ذکر فرمایا ہے اس طرح اور بے شمار جگہوں پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جب غزوہ بدر ابھی نہیں ہوئی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں عزیزہ تھیں ان کو خواب میں سارا نقشہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ فلاں جگہ فلاں قتل ہوگا فلاں جگہ فلاں قتل ہوگا تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی اس طرح سے ان کی غالباً حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی یا رشتے میں کیا رشتہ مجھے نہیں یاد تو انہوں نے بات جب کی ان سے تو انہوں نے کہا کہ نام نہ لیجیے گا آگے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اس طرح کرتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ان کا خواب خاندان جو ہے ساری اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور حقیقت منوان ایسے ہی ہوا بالکل ہمارے ساتھی ہیں کدھر ہیں وہ ننا میاں ننا میاں کدھر ہیں ان کے والد محترم ہیں ماشاء اللہ بہت نیک آدمی ہیں بہت تو وہ فرما کرتے ہیں کہ بعض خوابیں حقیقت ہوتی ہیں خواب نہیں ہوتی ہیں خواب کہنا ہی نہیں چاہیے ان کو حقیقت ہوتی ہیں گو چیز خواب میں نظر آ رہی ہوتی ہے روحانی طور پر مگر بدنی طور پر وہ نظر آ رہی ہوتی ہے اثر اس کا بدن میں پڑ رہا ہوتا ہے تو حقیقت ہوتی ہے خواب نہیں ہوتی تو جب کبھی کراچی جائیں نا تو چند خوابیں کبھی دیکھی ہوتی ہیں انہوں نے تو سنبھال کے رکھ چھوڑتے ہیں لکھ چھوڑتے ہیں یاد رکھتے ہیں تو جب ملاقات ہو تو پتہ کیا کہتے ہیں حضرت میں نے 2-3 حقیقتیں دیکھی ہیں خوابیں نہیں کہتے میں نے حقیقتیں دیکھی تو مرتے ہمارے ہندوستان میں ایک بزرگ تھے جن سے ان کی پہلے بیعت تھی تو کہتے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ خوابیں حقیقت ہوتی ہیں بعض اس لیے وہ بھی اس طرح فرمایا کرتے تھے اب انہوں نے ماشاء اللہ چند خوابیں دیکھی ہیں جاگتے میں سوتے میں اب سب کو سنوا دیجیے کہ سب نے سنی ہے پہلے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو حضرت کے حکم کے مطابق انشاءاللہ خواب میں سناتا ہوں تمام وہ ساتھی جن کے آج مراقبات ہوئے اور جن کی بیعت روحانی ہوئی میری طرف سے دلی مبارکباد قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سب کو استقامت نصیب فرمائے مجھ سمیت خداوند قدوس اور جوتوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ جوڑے رکھے یہ دولت کہیں نہیں ملتی خواب سے پہلے میں اجازت کے بغیر ہی حضرت کے ایک چھوٹا سا واقعہ منع کر دیتے ہیں بالکل فرما دیتے ہیں ایک تو میں اپنے آنے کا کہ جب میں آیا حضرت نے جیسے ہی فرمایا نا کچھ کو نظر آ جائے گا اور کچھ کو نہیں نظر آئے گا کچھ کو محسوسات ہو جائیں گی تو میں جب آیا تھا جماعت کے اندر تو میں کفر کی دلدل سے نکل کے بیعت کرنے کے لیے نہیں تھا آیا یہ بتانے کا مقصد ہے کہ شیخ کو اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت عطا کر رکھی ہوتی ہے وہ محتاج نہیں ہوتی کہ آدمی کے عمل کے مطابق یا اس کے مجاہدے کے یا ریاضت کے مطابق اس کو ایک توجہ پلٹ دیتی ہے تو میں جب بیعت کے لیے آیا تھا حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس تو بیعت کے لیے نہیں تھا آیا، صرف ملاقات کے لیے، وہ خط دیکھ کے اور آخری 3-4 سال کی سعید صاحب کی محنت، وہ میں ایک اعتماد حجت کے لیے آیا تھا. اور جب میں آیا تو ایک نظر نے میری زندگی کو پلٹ دیا، اور میں نے ایک نظر میں، یہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرنے لگا ہوں، ایک حضرت جی رحمت اللہ کی نظر سے میں نے قبروں میں پڑے ہوئے باطل اپنے فرقے کے لوگ بھی دیکھ لیے اور عام مسلمان بھی مجھے دکھا دیے گئے. اور مجھے آج افسوس، سچی بات ہے، کاش کہ یہ اس کے بغیر ہی میں ایمان لے آتا. مجھے یہ افسوس ہے کہ دیکھ کے نہ لاتا، بغیر دیکھے ہی لے آتا. تو اس کے بعد ایک برہان آیا کچھ عرصے کے بعد، 83 میں اللہ نے ہدایت دی، ایمان نصیب ہوا، حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے دستے اقدس پہ بیعت ہوا. چند سالوں کے اندر شیطان نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور وہ بیڑا غرق تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ستیہ ناس ہو گیا، جماعت سے میں نکل گیا، اور میں بالکل اسی اس میں مطمئن تھا کہ جی میں لگا ہوا ہوں. تو جب دوبارہ اللہ نے احسان عظیم فرمایا، حضرت جی کی جوتیوں میں لے کے آئے، تو پھر محسوس ہو گیا کہ سب کچھ چھن گیا ہے. اور خدا شاہد ہے کہ میں تو ترس رہا تھا کہ مجھے جماعت میں شامل کر لیا جائے، خدا کرے. تو مجھے جب یہ کہا گیا کہ لطیفہ کلب کیا جائے گا، تو وہ جو ساری 4-5 سال کی محنت تھی، مجھے 100% یقین آ گیا تھا کہ میرا سب کچھ چھن چکا ہے. اور میں نے لطیفہ کلب شروع کیا تھا، یہ 89 کی بات ہے، اور حضرت نے قبول فرمایا. تو یہ بتلانے کا ہے کہ مجھے پہلے دن کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا میں آیا، کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، کوئی ذکر نہیں کیا تھا، کوئی مجاہدہ، کوئی ریاضت نہیں تھی، تو ایک نظر نے سب کچھ دکھا کے رکھ دیا. اور جب دوبارہ بیڑا غرق ہوا، تو وہیں سے کہا گیا لطیفہ قلب تو سب کچھ چھن چکا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ سب کو جو کچھ ملا ہوا ہے حضرت کا نصیب فرمایا. اور یہ خواب بھی انہی کے تفیل ہیں، کوئی کسی کا کمال اس میں اپنا قطن بالکل کوئی کمال نہیں ہے، یہ انہی کی شفقت و محبت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے، خداوند قدوس، یہ اس سے بڑی دولت اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے تو سب کچھ ہے ہمارے پاس. تو اس خواب کو شروع کر اس طریقے سے میں کرتا ہوں کہ وہ اٹیچ ہے بابا جی کے خواب کے ساتھ. حضرت مولانا عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا کراچی میں، آپ پہنچے تو وہ اس طریقے سے ہے. پہلے وہ میں وہاں سے شروع کر دیتا ہوں کہ عمرے پہ جانے کے بعد حضرت مولانا عبد الغفور صاحب کراچی تشریف لائے اپنی اہلیہ جوزہ محترمہ کے ساتھ، اور ساتھ داماد تھے، اور پتہ چلا کہ علاج کی غرض سے آئے ہیں اور ان کو ہاسپٹل میں لے کے جانا ہے.
اس سے پہلے بات بتانی ضروری ہے کہ جماعت ساری، اللہ کے فضل سے جماعت ساری عمرے پہ جا رہی تھی، اور ہر سال جب ہم عمر پہ جاتے ہیں تو ہمارے لیے ایک پہاڑ حائل ہوتا ہے، ہمیشہ بڑے مسائل میں سے نکل کے جاتے ہیں. ملکی قوانین اور فلائٹوں کے چکر اور دنیا کے چکر اور مخلوق کے چکر، اور یہ دونوں علوی صاحب بھی اور ظہیر صاحب بھی انتہائی کوشش کے بعد، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے نا، اوف اللہ یغفر ما یشاء، جیسے میرے مولا چاہتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں، ہوتا ہی ویسے. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ رب العالمین. جیسے ان دونوں کا جو پاسپورٹ تھا پنڈی آیا ہوا، اور جس تھرو سے ویزا ان کا لگنا تھا، وہ 100% نہیں 1000% شور تھا کہ کل لگ کے آ جائے گا. غازی صاحب اور کریم صاحب اور سارے، اور اللہ تعالیٰ کی شان، جس سعودی کونسلر کو جو ویزا سیکشن والا تھا، اس کو جس بندے نے ویزا دیا تھا، اس نے کبھی اس کا ویزا انکار ہی نہیں کیا تھا. اس کا اپنا کلچرل اٹیچ ہی تھا، گولڈ پہننے والا، اسی کا سعودی تھا، وہ بھی سعودی کی بات کہاں انکار کرتا. اس کے ہاتھ میں 2 پاسپورٹ دیے، کہتے ہیں بھائی ہینڈ لگوا کے کل آپ کو دے دوں، ابھی ایک میں لگا کے لے آتا. وہ کلچرل اٹیچ ہی ہے، وہ ویزا سیکشن والے کے پاس جانا اس نے، ان دونوں کا پاسپورٹ، اور خالد کا اور اس کی اہلیہ کا پاسپورٹ آج تک نہیں ملا، آج تک گم ہے. اور کچلے ٹیچی گیا دوسرے دن، ہمارا ساتھی مجذوب اس کے پاس گیا کچلے ٹیچی کے پاس، اس کی بڑی شناس آئی تھی، آنا جانا تھا، بڑے تعلقات تھے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ تو بائی ہینڈ 2 لگوا لوں گا. کیا لے کے آیا؟ کہ جی اس نے انکار کر دیا. کہتا فرسٹ ٹائم میں لائف اس نے مجھے انکار کیا. کہا آپ نے تو کہا تھا میں لگوا کے لے آؤں گا. انہوں نے کہا میں تو لگوا کے گیا, اس نے آج تک کبھی انکار ہی نہیں کیا, تو اس نے پہلی دفعہ مجھے انکار کر دیا کہ میں نہیں لگا تھا, جاؤ لے جاؤ دونوں پاسپورٹ. مجھے باقی دو دیے تھے وہ تو آج تک نہیں ملے نا, آج تک نہیں ملے, اور ان کو اس نے واپس کر دیا کہ لے جاؤ واپس تھرو پراپر چینل, جو چینل بنا اس کا تھرو سبمٹ کرو. بیڑا طرح ہم نے انا للہ ہونے پڑا, اور دن چار تین چار دن رہ گئے ہمارے کراچی جانے میں, اور ان کو ہم شورٹی دے رہے ہیں کہ آپ کا تو باقی ہمارا لگے یا نہ لگے, آپ کا تو لگ کے آیا ہی آیا, وہ ہمارا لگ کے آ گئے ان کے کوئی. کراچی پہنچے تو جناب ساری جماعت تیار اور یہ بے تیار, وہی حال ہے, یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا صبر کرو, اس نے آپ لوگوں کو تجربہ نہیں ہے, اور ابھی تو الحمد للہ جب عمرہ ہو جاتا ہے ہم ٹھنڈے میٹھے پڑ جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, ورنہ جس حالات سے ہم گزرتے ہیں اوف. کبھی آپ کو بیان کیا جائے کہ کس طرح ہمارے پہ گزرتی ہے, ویزے لگتے کس طرح سے ہیں, تو لگ سمجھ آئے آپ. توبہ توبہ. خواہش سے بیٹھے یہاں, ہاں خواہش سے کچھ کبھی آپ کو بھی کھڑا کیا جائے یہاں پہ. یہ تو ماشاء اللہ اتنے دفعہ شہید ہوئے ہیں ویزوں کی خاطر کے پکے غازی ہو گئے. تو کراچی پہنچے, ان دونوں کا ویزا جو تھا پیچھے پیچھے آ رہا ہے, جی کل لا کے آ جائے گا, جی پرسوں لگ کے آ جائے گا, نہ کل آیا نہ پرسوں آیا نہ ترسوں آیا نہ اگلے ہفتے آیا نہ اس کے. ہم مکہ المکرمہ پہنچ گئے, مکہ مکرمہ کے دس دن ہمارے پورے ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کام کے لیے روکا ہوا تھا, اور اگر یہ چلے جاتے مسجد عمرہ کرنے تو پیچھے ان مولانا کو ہنستا سے تو خیر اللہ تعالیٰ لے ہی آتا اور سارا کچھ ہو جاتا. یہ ساری باتیں رہ جاتی جب بھی آپ کو سنانے والے.
حضرت جی نے جیسے ارشاد فرما دیا, اس کے بعد حضرت جی روانہ ہو گئے عمرے کے لیے ساری جماعت. تو بعد میں ہمیں یہ خبر ملی کہ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کراچی تشریف لا رہے ہیں اور ان کو لے کے جانا ہے ہاسپٹل. ایئرپورٹ پہ میں پہنچا, گئے جس وقت تو ان کو ریسیو کیا,
ان کو خفیہ طریقے سے لائے تھے
جی,
آغا خان کا نام نہیں بتایا تھا, ہسپتال کا نام نہیں بتایا تھا
ہاسپٹل کا بالکل, اور ہمیں بھی منع کیا کہ آغا خان کا نام نہیں بتلانا ورنہ وہ وہیں سے واپس چلے جائیں گے. تو بالکل حشاش بشاش بڑے آرام سے گاڑی پہ بٹھایا ہم نے, اور ہم مطمئن کہ ہمیں تو کہا گیا کہ طبیعت بہت خراب ہے, تو حضرت تو بالکل صحیح, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, بڑے اسی طریقے سے جیسے خوشی سے ملتے ہیں ویسے ہی مسافہ کیا, ملے, بچوں کا پوچھا, لے کے ہاسپٹل ہم پہنچے. ہاسپٹل میں پہنچ کے مغرب کی نماز پڑھی, مغرب کی نماز پڑھ کے میں نے پہلے حضرت جی کو فون کیا مکے میں, حضرت تشریف فرما تھے بیت اللہ میں مغرب کی نماز کے بعد, تو اس کے بعد فون کیا میں نے حضرت شاہ صاحب کو اور دعاؤں کی درخواست کی, تو حضرت کے ارشادات مبارک تھے کہ ہماری توجہ بالکل ادھر ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے, بیٹھے ہوئے بیت اللہ میں انشاءاللہ دعا کر رہے ہیں اور توجہ ادھر ہی ہے. حضرت شاہ صاحب سے بھی جب بتلایا تو انہوں نے بھی بہت سی دعا کی. دعا کرنے کے بعد یہ 6 بجے کی فلیٹ سے آئے تھے, 7 بجے ہم نے ہاسپٹل میں پہنچایا, اور 8:15 بجے پاکستانی 8:15 بجے ہمیں اطلاع ملی کہ وہ ان کا وصال ہو گیا. ایک ان کو وومٹنگ ہوئی ہے, اور وومٹنگ ہونے کے بعد نہ داخل ہوئے نہ ہاسپٹل میں جو ان کی خواہش تھی اسی طریقے سے ابھی نہ ایڈمٹ کیا انہوں نے, نہ کسی نرس نے ہاتھ لگایا, نہ جو وہ چاہتے تھے اسی طریقے سے اچھے بھلے بالکل ٹھیک ٹھاک ہماری نظروں کے سامنے آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. جیسے یہ خبر ملی میں نے حضرت کو فون کیا, نہیں ملا, حضرت شاہ صاحب کو فون کیا, نہیں, حضرت کو فون کیا تو حضرت نے بتلایا کہ مجھے ابھی داؤد نے بتلا دیا ہے, خبر مل گئی ہے مجھے پوری, میری ساری ادھر ہی توجہ تھی. بہرحال میں نے شاہ صاحب کو, حضرت شاہ صاحب کو بتلایا. اس کے بعد پھر حضرت جیسے جیسے فرماتے رہے ٹیلی فون پہ رابطہ رہا, گئی رات تک رابطہ رہا, ایک ایک خبر میں دیتا رہا, یہ اب ہاسپٹل سے لینا حضرت, غسل کے بارے میں حضرت نے فرمایا, تدفین کے بارے میں حضرت نے فرمایا, نماز جنازہ کے بارے میں حضرت نے فرمایا, یہ احکامات ملتے رہے, اور اسی طریقے سے پھر ساری جماعت الحمدللہ اکٹھی ہو گئی, اور حضرت مولانا عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جسد خاکی کو ہم لے گئے, اور کچھ ساتھی جو ہیں وہ غسل وغیرہ کے لیے چلے گئے, تدفین وغیرہ کے لیے چلے گئے, کچھ حضرت نے حکم فرمایا حضرت الیاس صاحب کو نماز جنازہ کے لیے کوئٹے کے لیے بھیجا کہ آپ کوئٹے چلے جائیں, ہمیں یہاں پہ حکم دیتے رہے, وہ سارے کام ہم کرتے رہے. ٹکٹ کی بکنگ کے لیے بڑی پرابلم ہو گئی, ٹکٹ نہیں تھی بک ہو رہی, اگر ملتی تھی تو ایک کی, اور ڈیڈ باڈی کے ساتھ دو حضرت کی اہلیہ تھی اور حضرت کے داماد تھے, دونوں نے جانا تھا. اس کے لیے رات کے 2:30 بج گئے ہمیں, ٹکٹ اوکے کروانے کے لیے. بہرحال الحمدللہ حضرت کی دعاؤں سے وہ سارے کام آسان ہوتے چلے گئے. جو بہت مشکل کام تھے اللہ تعالیٰ آسان کرتا چلا گیا. اور 2:30 بجے ہمیں یہ بھی خبر مل گئی, اس کے بعد ڈاکومنٹس وغیرہ تھے وہ لے کے جانے کے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ, اس کے لیے ڈاکٹر ایلوی صاحب نے بڑی بھاگ دوڑ کی, یہاں پہ ساتھی باقی بھی اور سب نے, ہر ساتھی نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. غسل کے اندر سب تدفین کے بعد ساتھیوں کو پھر اطلاع دی کہ صبح حضرت سے مشورے کے بعد سارے ٹائمنگ بتلا کے نماز کتنے بجے ہے, صبح کتنے بجے, فلیٹ کتنے بجے ہے سارا. تو 10 بجے کا ٹائم دیا ساتھیوں کو کہ 10 بجے نماز جنازہ کراچی ایئرپورٹ پہ کارگو کی گراؤنڈ میں ہوگی, سب ساتھی وہاں پہنچ جائیں. ہم ساری رات کے جاگے ہوئے تھے, ساتھی بھی جاگے ہوئے تھے, ساری رات بھاگ دوڑ کرتے رہے تھے. صبح پروگرام یہ بنایا کہ حضرت کے جستے خاکی جو ہے وہ 9:15 بجے ایئرپورٹ پہ پہنچا دیا جائے. انہوں نے 11 بجے مانگا تھا, 10:30 11 بجے مانگا تھا, 2:30 بجے کی فلائٹ تھی. رات گزر گئی, صبح جسد خاکی لے کے جب ایئرپورٹ پہ پہنچے, ساری رات کے ساتھی بھی جاگے ہوئے تھے, میں بھی جاگا ہوا تھا. تو جب ایئرپورٹ پہ پہنچے ساتھیوں کا انتظار کر رہے تھے, تو حضرت کے ساتھ صبح بھی رابطہ ہوا, سارا بتلایا کہ حضرت اس طریقے سے ہو گیا اور ایسے رکھا ہے جسد خاکی کو, اب یہ بکنگ بھی ہو گئی, کنفرم بھی ہو گئی, یہ بھیجنا ہے. 10 بجے کا ٹائم بھی بتلایا حضرت جی کو کہ 10 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق نماز جنازہ حضرت ادا کر دیں گے. یہ کرنے کے بعد اب جیسے ایئرپورٹ پہ پہنچے تو جسد خاکی بھی پہنچ گیا 9:15 بجے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ, اور ہم بھی پہنچ گئے, ساتھی بھی پہنچ گئے. کچھ ساتھی آ رہے تھے, کچھ کے فون آ رہے تھے کہ جی ہم بالکل پہنچ رہے ہیں. ہم نے کہا جی بالکل پہنچے, 10 بجے کا ٹائم ہے. تو میں بیٹھ گیا, ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ بینچ پڑا ہوا تھا. بینچ پہ بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ سی آ گئی, ساری رات کا جاگا ہوا تھا. اس نیند کے اندر میں خواب دیکھتا ہوں کہ حضرت مولانا صاحب کا جسد خاکی جو ہے بہت ہی عالی شان ایک اس پہ تخت کے اوپر پڑا ہوا ہے, اور حضرت وہاں پہ تشریف فرمایا, حضرت شاہ صاحب بھی ساتھ ہیں, اور پیچھے جمے غفیر نورانی چہرے ہیں سب کے سب کے, اور وہ نماز جنازہ کے لیے تیار ہیں, اور حضرت بیگ صاحب نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھے ہیں, نماز جنازہ کرائیے. پیچھے حضرت شاہ صاحب بھی موجود ہیں, جماعت بھی موجود ہے, پیچھے نورانی چہرے جہاں تک نظر جا رہی ہے وہ موجود ہیں, اور آپ نے نماز جنازہ ادا کر دی. جیسے ہی نماز جنازہ ادا کی تو آواز وہ ساتھیوں کی آئی, جی چلے جی 10 بجے ہیں. تو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا 10 بجے ہیں. اسی وقت میں نے حضرت کو فون کیا, روتے ہوئے آنسوؤں سے میں نے فون کیا, اور میں نے اطلاع دی. میں نے کہا حضرت نماز جنازہ پڑھانے لگے. حضرت نے کہا میری توجہ ادھر ہی ہے. یہ سن کے الحمدللہ حضرت جی مولانا عبدالغفور صاحب کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ادا کرنے کے بعد 2 بجے وہاں پہ پہنچانا تھا. جتنے یہاں کراچی کے ساتھی بیٹھے ہیں, جو جو اس میں شریک تھا, ہر ساتھی کی اپنی اپنی ایک کیفیت ہے. غسل کے اندر جو شریک تھا 2 دن تک وہ بتلا رہے ہیں خوشبو آتی رہی. وہ ساتھی چارج, وہ کہہ رہے ہیں ایسے جیسے بیٹری چارج ہو گئی ہوئی ہماری, عجیب کیفیت بن گئی ہوئی تھی. یہ جس وقت الحمدللہ جسد خاکی روانہ ہو گیا کوئٹہ, تو میں نے پھر حضرت سے فون کر کے یہ خواب سنایا. خواب سنایا تو حضرت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مسکرائے بھی اور فرمایا کہ میری توجہ ساری ادھر تھی. تو میں نے پھر سوال کیا, میں نے کہا حضرت یہ پرانی ولایت تھی جو لوگ میں نے دیکھے ہیں یا فرشتے تھے؟ تو الحمدللہ اس کی بھی نشاندہی, حضرت نے فرمایا کہ وہ تمام فرشتے تھے, فرشتوں کی نماز جنازہ ادا کی. یہ واقعہ ہونے کے بعد جسد خاکی چلا گیا, کوئٹہ چلا گیا. اس کے بعد ہمارے یہ عمرے کا ہمارے پاسپورٹ بھی آ گئے. پاسپورٹ آنے کے بعد ہمیں پرابلم تو ہوئی, بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی, ہماری ٹکٹ نہیں تھی اوکے ہو رہی, ٹکٹ کنفرم نہیں تھی. 2-3 دن کے بعد 29 اپریل کو ہماری سیٹ صبح, جب ہم نے فائنل ایک فیصلہ کیا اور حضرت سے اجازت طلب کی کہ یہ آج بس آخری دن ہی ہے, اگر آپ چلے ہی گئے مکے سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے تو حضرت ہمارا تو پھر بیکار ہی آنا, یہ سب دن ہمارے جون سے گزر گئے اسی میں. تو حضرت نے کہا آپ ٹرائی کرو انشاءاللہ تعالی. میں نے کہا حضرت صبح ایک فلائٹ لگ رہی ہے اسپیشل, حضرت نے کہا آپ ٹرائی کرو صبح آپ آؤ گے. میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتلایا, میں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ منگل ہماری منگل شنگل جو تھی حیدرآباد کی, جو سوچ کے رکھا تھا, سچی بات ہے نیت بھی کچھ اتنے دن جا کے وہ ہو گئی کہ جی اب حضرت بھی چلے جائیں گے. وہ حضرت کا جیسے ہی ارشاد ہوا ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے اور ہمیں جگہ بھی ملی اور فرسٹ کلاس میں ہمیں جگہ ملی الحمدللہ. ہم جو ہے آگے بیٹھ کے فرسٹ کلاس جہاز میں وہاں پہ پہنچ گئے. وہاں پہ پہنچ کے جدہ ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے اور ظہر کے وقت ظہر کی نماز میں ہم حضرت سے جا کے ملے, حضرت سے اجازت طلب کی, حضرت سے اجازت لے کے عمرے کے لیے روانہ ہوئے, عمرہ ادا کیا. عمرہ ادا کرنے کے بعد دوسرے دن 30 تاریخ کو روانہ ہو رہی تھی جماعت, وہ اللہ تعالیٰ نے احسان ہم پہ کیا, ہمیں تو کچھ ڈرایا گیا جی آپ کے لیے کمرہ یہیں پہ حضرت چھوڑیں گے, یہیں پہ رکھیں گے, یہیں پہ. ہم مایوس ہو گئے, سچی بات ہے. میں نے کہا حضرت ساتھ ہی, حضرت نے عالم دیر ارشاد فرمایا نہیں آپ ساتھ ہی جائیں گے, ساتھ چلے گیا, باقی کی باتیں یہیں پہ ہیں. عمرہ کرنے کے بعد جب واپس آئے, واپس آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ بابا جی حضرت بابا جی قادر بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجلس لگی ہوئی ہے, ساتھی پاس ہیں بہت سارے. اور میں گیا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ عمرے کے احوال سناؤ. تو میں نے عمرے کے احوال یہی سنائے ہیں, سارے وہاں کے سنائے. حضرت نے منع فرما دیتے ہیں مسجد نبی کے بہت سارے واقعات, بہت ساتھیوں کو میرے علاوہ بھی الحمدللہ انکشافات بہت سارے ہوئے, بہت کچھ دیکھا ساتھیوں نے. تو وہ بتلانے کے بعد یہ واقعہ میں نے سنایا حضرت مولانا عبد الغفور صاحب کی, یہ ساری تدفین کا اور یہ خوشبو اور یہ فرشتوں کی نما. اس کے بعد بابا جی مخاطب ہوئے ساتھیوں کی طرف, اور وہ بابا جی نے جو فرمایا وہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں, اب ساتھی نئے بھی ہیں سننا چاہ رہے تھے, تو میں نے کہا کہ میں آج موقع مل گیا, حضرت نے دے دیا, تو میں آج یہ سناؤں کہ بابا جی نے کیا فرمایا. میں نے اٹھ کے اسی وقت لکھا جی. یہ جب سارا واقعہ بابا جی نے سن لیا تو خوشی میں سب کو مخاطب کر کے بابا جی فرماتے ہیں, اور میں نے وہ لکھا حرف بے حرف کے کوئی آگے پیچھے نہ ہو جائے, وہی لکھا ہوا اس لیے سنا رہا ہوں, میں زبانی بھی سنا سکتا تھا یہ, لیکن اس گھبراہٹ میں میں بھول جاؤں گا. حضرت بابا جی نے فرمایا اور میں نے لکھ لیا, فرماتے ہیں عمرے کے احوال سناؤ. میں نے سنا دیے. سنانے کے بعد بابا جی فرماتے ہیں اولیاء اکرام پر اللہ کی خاص عنایات ہوتی ہیں, اور خدا وحدہ لا شریک کے اتنے محبوب بندے بن جاتے ہیں کہ انہیں کئی طرح کی روحانی طاقتیں حاصل ہو جاتی ہیں, پھر ان میں سے بھی کچھ کو خاص عنایتیں حاصل ہوتی ہیں. یہ اپنے قلم سے کچھ لکھ دیں تو اس میں اللہ کی رضا مندی شامل ہو جاتی ہے. ان کی زبان مبارک سے کچھ نکل جائے تو اکثر پورا ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ پاک کے خاص بندے جس کو نظر بھر کر دیکھ لیں, اس کی زندگی کا رخ جس انداز میں بدلنا چاہیں اسے بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ دوبارہ پڑھ دوں. اسی طرح اللہ پاک کے خاص بندے جس کو نظر بھر کر دیکھ لیں, اس کی زندگی کا رخ جس انداز میں بدلنا چاہیں اسے بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اولیاء اکرام اپنی ان صلاحیتوں کو مخفی رکھتے ہیں اور حتی الامکان کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے. یہی وجہ ہے کہ عام لوگ انہیں نہیں پہچان پاتے, لیکن کبھی کبھی کسی خاص موقع یا وجہ سے انہیں اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے. اس میں ان کا مقصود انسانوں کی اصلاح ہوتی ہے, اپنی ذاتی نمائش ہرگز نہیں ہوتی. بظاہر یہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن روحانیت, کرامات, کمالات کے سمندر اپنے اندر چھپا رکھے ہوتے ہیں. ان خزانوں سے بھرے ہوئے استادوں کے تیار کیے ہوئے حضرت محمد احسن بیگ صاحب دامت و برکاتہم اور حضرت سید بنیاد حسین شاہ صاحب مرزلہ والی ہیں, اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت عطا کرے, آمین ثم آمین. یہ دعا بھی بابا جی نے اور میں نے بعد میں یہ لکھ لیا تھا.
بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کو ماشاءاللہ ایسی اچھی خوابیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہم سب کو اچھی خوابیں دکھائے, اور بڑی بات ہے. اب فرید اکبر صاحب کہاں ہیں؟ آ جاؤ میرے یہاں. یہ تو اللہ کے فضل سے خواب لکھ لیے انہوں نے. ان کو کہا جائے کہ حافظ خواب تو کم نہ ہو, خواب حفظ ہو جاتی. ان کا تعارف کرا دوں, یہ فرید اکبر صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ کے ان پر بڑا کرم ہے خاص, اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہوئی ان پر. انہوں نے چند سال پہلے اپنا واقعہ سنایا تھا, اپنے والدین کے قبرستان کا واقعہ سنایا تھا، قبر کے اوپر جانا اور قبر کے اندر بچھو کا دیکھنا اینٹ کے نیچے سے، اور پھر سارا واقعہ سنایا تھا. ساتھیوں کو بھول بھال کیا ہوگا، ان سے میں نے کہا تھا، لکھنے میں لکھ کے بھیجا بھی تھا. اب ان کی بچی نے مجھے خواب لکھ بھیجا جو اس نے دیکھا تھا. انہوں نے مجھے خواب پچھلی دفعہ سنایا بھی تھا شاید یہاں میں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جی کی اجازت سے، وہ جب عمرے کے حالات و واقعات جس طرح حضرت بابا جی نے جناب ظہیر صاحب سے پوچھے، تو اسی طرح میں بھی لاہور کے اجتماع میں حاضر ہوا، تو حضرت جی جس طرح ساتھی بیان فرما رہے تھے اور باہر کے ساتھی بھی بیان فرما رہے تھے، تو یہ تمام واقعات گھر والے جو ہیں نا وہ سنتے ہیں. تو آپ حضرت جی کے پاس جو گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا باتیں سنائیں. تو بیٹی پہ اللہ کا خاص کرم ہوا ہے حضرت جی کی دعاؤں سے. 6-7 سال تک جب اولاد نہ ہوئی تو حضرت جی کی دعاؤں کے صدقے اللہ نے پھر ماشاءاللہ 2 بیٹے دیے، پھر 2 بیٹیاں بھی دیں. تو اس طرح اجڑا ہوا گھر پھر آباد و شاد ہو گیا، اور آپ کی دعاؤں سے اللہ نے ان پہ اتنا کرم کیا ہوا ہے، پروردگار نے ہر نعمت ان کو عطا فرما دی ہے. اور خدا کا خاص کرم ہوا ہے کہ وہ اب اجتماع بھی انہیں کے گھر ہوتے ہیں، اور خدمت کرتے کرتے جتنی خوشی اسے ہوتی ہے شاید کسی اور کو نہ ہو. تو وہ بیٹی کو میں نے ساری باتیں سنائی، سارے گھر والے سنتے رہے. تو پھر رات کو بیٹی خواب میں دیکھتی ہے کہ میں ادھر مرشد آباد میں آئی ہوئی ہوں. پچھلے سال آئی تھی والدہ صاحبہ کو پاس حضرت جی کی اجازت سے، تو مرشد آباد آئی ہوئی. تو پھر اماں جی فرماتی ہیں، اور حضرت جی جو ہے نا عمرے کے واقعات و حالات سنا رہے ہیں، اور ہم بھی پیچھے بیٹھ کے سنتے ہیں. تو حضرت جی اس طرح واقعات سنا رہے ہیں کہ اس طرح ہم گئے، اس طرح کاغذات بنوائے، سارا کچھ کیا. تو اتنے میں حضرت جی اچانک دروازے کی طرف دیکھتے ہیں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو تمام ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو حضرت جی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دیتے ہیں، ہاتھوں پہ اپنے قریب بٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں تشریف رکھیں. حضرت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو حضرت قبلہ شاہ صاحب کو فرماتے ہیں آپ ساتھ تشریف رکھیں. تو حضرت شاہ صاحب ان کے ساری کا اظہار فرماتے ہوئے حضرت قبلہ بیگ صاحب کو فرماتے ہیں آپ بیٹھیں. مجھے حیا آتی ہے، لاج آتی ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھتے ہوئے. تو آپ کو حضرت قبلہ شاہ صاحب پھر دونوں ہاتھوں سے کندھوں سے بٹھا دیتے ہیں، اور پھر آپ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. تو اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب قبلہ شاہ صاحب سے فرماتے ہیں کہ حضرت قبلہ بیگ صاحب سے پوچھو کہ وہ سارے واقعات و حالات کہ ہم نے کیسے ان کے کاغذات کا انتظام کیا، کن مشکلوں میں پھنسے ہوئے تھے، پھر ہم نے کاغذات کیسے بنوائے، جب انہوں نے ارادہ فرمایا تو ہمارے انتظار کی کیا کیفیت تھی، ہم کس قدر سمجھو شدت سے انتظار کر رہے تھے، اور جب کاغذات نہ بن رہے تھے تو ہمیں کتنی پریشانی تھی، پھر ہم نے کاغذات کیسے بنوائے. حضرت شاہ صاحب سے پھر مخاطب ہو کر فرماتے ہیں پوچھیں پوچھیں. آپ حضرت شاہ صاحب کا ہاتھ مبارک پکڑ کر حضرت قبلہ بیگ صاحب کے ہاتھ میں دیتے ہیں، پھر اپنا ہاتھ حضرت قبلہ بیگ صاحب کے ہاتھ کے اوپر رکھتے ہیں. پھر فرماتے ہیں حضرت شاہ صاحب سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، اچھا جب آپ جدہ تشریف لائے تو ہم نے آپ کا کیسا استقبال کیا، اس دھرتی نے آپ کو کتنا پیار دیا، جب مکہ معظمہ تشریف لائے تو اہل مکہ کے کیا احساسات و جذبات تھے، تو خانہ کعبہ میں ہم نے آپ کی کیا شان کیا پذیرائی فرمائی، ہم نے کس طرح استقبال کیا، اہل مکہ کے کیا جذبات و احساسات تھے، مطاف والوں کے کیا جذبات و احساسات تھے. پوچھیں پوچھیں آپ پھر پوچھیں. پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت قبلہ بیگ صاحب کو کیا شان ہے، ان سے خود پوچھیں ان کے کیا مقام و مرتبے ہیں، اور ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں. حضرت قبلہ شاہ صاحب کے مطابق فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت شاہ صاحب کی بیماری کے لیے کتنی دعائیں کی، ان کی صحت یابی ہونے کے لیے. پھر جب آپ مدینہ، اچھا اس کے علاوہ ہم نے ہمارا وہ ساتھی جن نے خدمت کی ان کو ہم نے کیا درجات عطا کیے، ان کی کتنی شان بلند ہوئی، ان کو ہم نے کیا کیا انعامات دیے. اچھا وہ جو رب مصطفیٰ کا تحفہ ہم نے دیا ہے، اس ساتھی سے پوچھیں، اس ساتھی کا نام ذرا بتائیں نا جس کو ہم نے یا رب مصطفیٰ کا تحفہ دیا ہے. تو پھر فرماتے ہیں حضرت شاہ صاحب سے مخاطب، اچھا اور پوچھیں، پھر مدینہ طیبہ میں جب آپ تشریف لائے تو پھر ہمارے کیا احساسات و جذبات تھے. ہم نے کس انداز سے اہل مدینہ نے آپ کا استقبال کیا، بازاروں والوں کا بازار، اہل بازار کا کیا حال تھا جب انہوں نے استقبال کیا، اہل مدینہ کی گلیوں والوں کا کیا حال تھا، ذرا پوچھیں ذرا بتائیں کہ اہل مدینہ کے اہل وہ خانہ جو گھر میں گھرانوں میں رہتے ہیں ان کا کیا حال تھا، انہوں نے کس انداز سے استقبال کیا. پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت سرکار کہ یہ کتنا اعزاز ہم سمجھے، ہم کتنا پیار کرتے ہیں، ہم ساتھیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، جب آپ ادھر کا ارادہ کروا کرتے ہیں تو ہمیں کتنا انتظار ہوتا ہے آپ کا، جب تک آپ نہیں آتے تو ہمیں سمجھو کتنی بے چینی ہوتی ہے، جب آپ آ جاتے ہیں تو ہمیں کتنا سکون اور چین آ جاتا ہے، ہم آپ کا کس ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. حضرت شاہ صاحب سے پھر مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، ذرا پوچھیں نا آپ حضرت قبلہ بیگ صاحب سے. پھر فرمایا کہ اچھا جن ساتھیوں نے کھانے پکائے ان کا نام بتائیں، جن ساتھیوں نے خدمت کی ان کا نام بتائیں، پھر ساتھیوں کو جن اعزازات سے نوازا ان کا نام بتائیں، اور پھر بتائیں کہ جب انہوں نے ارادہ سفر کیا پھر واپسی کا ارادہ کیا تو ہمارے کیا جذبات و احساسات تھے، اہل مدینہ کے کیا جذبات و احساسات تھے، اور حضرت قبلہ بیگ صاحب کے کیا جذبات و احساسات تھے، اور پھر ہماری کیا حالت تھی جب حضرت یہاں جب جماعت یہاں سے رخصت ہوئی. تو اس کے بعد یوں ہی سمجھو بیٹی کہتی ہے کہ پھر میری آنکھ کھلی تو اذان آ رہی تھی، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. میں فوراً تھی صبح پھر نماز کے بعد بیٹی آئی تو یہ سارا خواب سنایا. پھر قدرتی انہوں دنوں مرشد آباد کا سفر تھا، ادھر میں نے آنا قدرتی حضرت وہ اپنے ہمارے ڈاکٹر اختر صاحب کو اللہ درجات بلند فرمائے، وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں مجھے کھینچ کے لے آتے.
اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نہایت ہے خاص، اور حقیقت میں جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مشاہ کی حضرت کی خاص طور پر شفقت کی بنا پر ہی تو بیٹھے ہیں، اور انہیں کی شفقت کا مزہ. عمر عزیز تھوڑا سا آپ وائنڈ اپ کر لو، باقی واقعات بعد میں آ جاؤ. قتل نہیں چھپانے کی بات نہیں ہے، تو میرے بغیر پوچھے بتا دیے نا سارا خواب، یہ اظہار والی چیز نہیں ہے، یہ چھپانے والی چیز ہے. لوگوں میں اتنا ظرف نہیں ہوتا خام ہاؤس. عمر ایسا کے صرف بلایا کہ عمر ایسا بھی ہمارے ساتھ عمر پہ ہے. کیا میں نے کہا عمر ایسا بھی ہمارے ساتھ عمر
تھوڑا سا. الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ کما یحب ربنا و یرضا. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجھک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان ربی العلی. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب حضرت ظہیر صاحب نے جو باتیں کیں اور پھر پروفیسر صاحب نے، تو یہ اتنی میٹھی میٹھی باتیں تھیں کہ اس کے بعد کوئی بات کرنا عجیب سا لگتا ہے، لیکن میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ یہ سب باتیں جو ہیں نا حضرت کی موجودگی میں ان کی مٹھاس آتی ہے. ہو سکتا ہے اکیلے میں جب ہم بات کریں تو آپ کو اس کا اتنا فائدہ نہ پہنچے، نہ اتنی اچھی لگیں. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ جب اتنے مجمع کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے وہ پہلا دن یاد آتا ہے جب ہم صرف 12 آدمی آئے تھے حضرت بیگ صاحب کے ساتھ اس مسجد میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو انعامات اور اکرامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہ محنت جو آپ نے اس رستے میں کی، صرف 12 آدمی ہم تھے، اور یہ جو آپ کمپلیکس دیکھ رہے ہیں اس وقت یہاں کچھ نہیں تھا، یہ سارا کمپلیکس بنا، یہ ساری دنیا آئی، آپ لوگ کہاں کہاں سے تشریف لائے، آپ کی زیارت اب ہم کرتے ہیں، یہ سارے نیک لوگ ہیں. اب مجھے کوئی خوابیں زیادہ نہیں آتی، لیکن میں حضرت کی ایک کرامت آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ کہ مجھے ایک خواب آئی, بڑی لمبی خواب تھی. حضرت نے کہا لکھ لو. لکھی تو میں نے نہیں, لیکن یہ ہے کہ مجھے یاد ہے, میں رہتا تھا لاہور میں ایک ہاسٹل میں. تو ایک دن میں نے خواب دیکھی کہ کوئی بزرگ ہیں, وہ اپنے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. تو بیٹا پوچھتا ہے اپنے باپ سے کہ آپ تو ابا جی بزاز کے کام کرتے تھے, جب آپ کے مرشد جاتے تھے باہر آپ ان کے ساتھ جاتے تھے, 6 مہینے لگ جاتے تھے, پھر جب آپ واپس آتے تھے تو آپ کا کاروبار چل پڑتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, جب میں چلا جاتا ہوں دنیا سے تو آپ بھی یہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا کام بھی چل پڑے گا. اب وہ بابا جی دنیا سے چلے جاتے ہیں, یہ میں سن رہا ہوں, وہ دیکھ رہا ہوں. اب وہ جب یہ بچہ جو ہے نا جس نے بابا جی سے بات پوچھی, اب اس کی عمر جو ہے نا یہ پوری ہو رہی ہے, تو اب پوتا بڑے بابا کا پوچھتا ہے کہ بابا آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں, اب ہمارا کیا بنے گا, آپ تو اپنے مرشد کے ساتھ جاتے تھے پھر آپ آتے تھے اور کام چل پڑتا تھا. انہوں نے کہا آپ بھی یہ پڑھتے رہے تو انشاءاللہ کام چل پڑے گا. اب یہ بات سن سنا کے نا تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا حضرت اس طرح کی خواب دیکھی میں نے. تو حضرت بیگ صاحب نے پوچھا کہ وہ کیا پڑھتے کیا تھے. میں نے کہا حضرت یہ تو مجھے نہیں پڑھا. پھر آپ نے فرمایا یہ خواب مرید دیکھ رہا ہے اور شیخ اس کی تعبیر کر رہے ہیں کہ وہ پڑھتے تھے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. آج حضرت نے پڑھا. تو پھر میں نے اس دن سے نا اس کو 7 دفعہ صبح کی نماز کے بعد پڑھتا ہوں اور 7 دفعہ شام کے بعد پڑھتا ہوں. اور پھر جو لوگ میرے نزدیک ہوتے ہیں ان کو بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ یار یہ پڑھو, کیونکہ یہ بھی حضرت کی طرف سے ایک انعام ملا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, کام تو وہی ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا. اب حضرت نے چونکہ فرمایا ہے تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ کتنی خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے. تقریریں تو بچپن سے ہم کرتے آ رہے تھے اور ابھی بھی جب موقع ملتا ہے تو تقریر کرتے ہیں. جب میں آرمی میں تھا تو آخری وقت لوگ کہتے تھے اچھا جی آپ میں سب آپ بتائیں. پھر جب میں نے سول میں نوکری کی تو ہمارے ایک سیکٹری تھا, وہ کہتا تھا اچھا میں سب آپ جو کہیں گے وہی کریں گے. ادھر بھی اللہ کے فضل سے, لیکن یہ ساری توجہ جو ہے نا ان حضرات کی وجہ سے. تو حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں کل بیان کر رہا تھا, اسی نسبت سے آج بھی بات کریں گے. ایک دفعہ حضرت دیوار کے سائے میں وضو فرما رہے تھے. بیگ صاحب اس روز تشریف نہیں لائے تھے. میں حضرت کے پاس کھڑا تھا. جیسے وہ وضو کرانے والا چلا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ کچھ لوگ بیگ صاحب کے خلاف باتیں کرتے ہیں, آپ دعا فرمائیں. بیگ صاحب ایک ایسی چیز ہیں جو ضائع ہونے والی نہیں ہیں. اب وہ جن لوگوں نے شکایتیں لگائی وہ تو ضائع ہو گئے, لیکن میرے حضرت کی دعا کی برکت سے بیگ صاحب ضائع نہیں. اور یہ جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں ہیں نا, یہ بھی میرے حضرت کی دعاؤں کے صدقے ہیں. اور جو انعام جماعت کو بھی مل رہے ہیں وہ بھی حضرت کی جوتیوں کے طفیل مل رہے ہیں. یہ وہ ہستی تھی جن کے وجود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی ہوئی چیز کو زندہ کر دیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی گوجرانوالہ سے آ کے پھر اس کی بیعت ہو جائے گی, پھر وہ آگے چلنے کی اس کو تمنا ہو جائے گی. کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ فورٹ عباس کے علاقے سے کوئی آدمی آئے گا اور وہ اللہ اللہ کرے گا پھر اس کو یہ توفیق ہوگی کہ یا اللہ مجھے آگے چلائیں؟ یہ سب میرے حضرت کی جوتیوں کے طفیل ہو. حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ بہت فیاض تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کی وہی جو چیز ہے نا وہ حضرت بیگ صاحب کے اندر بھی آئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دنیاوی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی یہ فیاضی بخشی کہ جو آیا, فرض کہ میں ان کی جگہ ہوتا تو ہو سکتا ہے میں یہ نہ کر سکوں, اس لیے کہ شکل و صورت دیکھتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں کہ آدمی کتنا میرے نزدیک. آپ نے یہ نہیں دیکھا, چاہے میری جیسا کوئی کالا ہو یا میاں صاحب جیسا گورا ہو, آپ نے ایک ہی جیسا ہاتھ رکھا اور سب کو جو ہے نوازتے گئے. اور یہی حال تھا حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک ادنا ترین آدمی اور ایک بادشاہ ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں. ہاں وہ آدمی جو اس رستے میں آگے جاتا ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے, لیکن میری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. ہاں برتن لوگ اپنا لے کے آتے ہیں. یہ کسی کے ساتھ اگر کوئی موازنہ کرے تو یہ شیخ کی طرح صرف نہیں ہے, یہ برتن اللہ تعالیٰ نے بنائے. میں تو پوری طرح دے. اب اس کا اگر پیالہ ہی ہے تو وہ پیالہ بھر کے لے جائے گا, کوئی اگر مٹکا لایا تو مٹکا لے جائے گا, کوئی اگر حوض لے کے آیا تو حوض لے جائے گا, وہاں سے کوئی کمی نہیں ہے. اسی طرح آج بھی کوئی کمی نہیں ہے, اور اگر کسی ساتھی کو بڑا انعام ملتا ہے تو وہ خوش ہو, باقی لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اس کا برتن وسیع تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جو اس سلسلے کے ساتھ آ گیا نا, اگر تو وہ اللہ اللہ کرتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے حالت ایمان میں, تو پھر جو کچھ لے گیا نا وہی اس کے لیے کافی ہے. اگر ایک قلب لے جاتے ہیں, اور میں تو ہمیشہ یہ دعا کر دوں کہ یا اللہ یہ تعلق قائم رہے, اور آج تک نا ساتھیوں کے لیے دعا کر دوں کہ یا اللہ ان کے مزید, اپنے لیے ہمیں کبھی ایسا خیال نہیں ہے, میں کہہ دوں یہی کافی ہے جو ان حضرات کے ساتھ ایک تعلق ہے. اگر خدا کرے مجھے کچھ بہت ہی اچھا مل جائے اور یہ تعلق ٹوٹ جائے تو یہ سارا ختم. کل بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ساری چیز جو ہے نا تعلق سے ہے. اور پھر میں نے کل یہ بھی عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ عالم دین ہوتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک سرفرازی عطا فرمائی علم کی وجہ سے, علم کا ایک اپنا وہ اثر ہے. لیکن اس رستے میں عالم اور جاہل کی کوئی قید نہیں ہے, سبق دونوں ایک ہی دن شروع کر دیں اور ایک ہی سبق شروع کر دیں. کئی جاہل جو ہیں وہ عالموں سے آگے نکل جاتے ہیں اور وہ علماء کو پڑھانے والے بن جاتے ہیں. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ, آپ کے شاگرد نے آپ سے پوچھا کلام پڑھا, انہوں نے کہا یہ جو پہلا ٹکڑا آپ نے پڑھا تھا یہ تو قرآن تھا, حالانکہ وہ امی تھے, اور یہ دوسرا جو پڑھا تھا یہ حدیث کا تھا. تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ انہوں نے کہا قرآن کے جو انوارات ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور حدیث کے انوارات الگ ہوتے ہیں. اور ہمارے حضرت میں گواہ ہوں, حضرت نے فرمایا جب کوئی حدیث پڑھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کن الفاظ جو ہے نا وہ شامل کیے گئے ہیں اور اصلی الفاظ کون سے ہیں. میں اپنے حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت فرماتے تھے کہ جب کوئی حدیث پڑھتا ہے یا میں خود حدیث پڑھتا ہوں تو میرے پہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث بنون آئی ہے یا اس میں کچھ الفاظ شامل کر دیے گئے, اس لیے کہ ان کے اثرات الگ ہوتے ہیں. اور جو حضرت کی کتاب لکھی گئی, تو جس صاحب نے یہ کتابت کی یا ان چیزوں کو نوٹ کیا, اپنی طرف سے جو لفظ لکھے نا ان میں وہ نور نہیں ہے جو حضرت کے الفاظ میں نور تھا. اور جو کتاب شروع میں آئی وہ حضرت بیگ صاحب کے پاس ہے, کچھ لوگوں کے پاس اور بھی ہوگی, وہ پڑھ کے سناتے تھے, حضرت نے وہی کتاب ہمیں سنائی اور اس کے اثرات آج تک ہمارے دل پر موجود ہیں. جو کلام شیخ کے منہ سے نکلتا ہے اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے اور وہ دل میں جم جاتا ہے. اسی طرح ایک آپ کو اور واقعہ سنا دوں, اللہ کرے کہ آج حضرت اجازت دیں اور اسی طرح سے واقعات میرے پاس آتے رہیں اور میں آپ کو سناتا رہوں. ایک ہمارے حلقے میں حضرت مفتی صاحب تھے, نہایت خوبصورت تھے, جوانی میں تو بہت ہی خوبصورت ہوں میں, بچپن میں اور بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے. میاں صاحب نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے, ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, بڑے ہر وقت مسکراتے رہتے تھے, ان کے چہرے پہ ایک عجیب مسکراہٹ ہوتی. حضرت ان کو جب مخاطب کرتے تھے تو مفتی صاحب کہہ کر پکارتے تھے, حالانکہ میرے استاد خود بہت بڑے مفتی تھے. اس علاقے میں جہاں حضرت پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, عالم بنے, تو یہاں بڑی بدعت تھی. حضرت وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے ان بدعت کو کاٹا, اور یہاں جو فتوے چلتے تھے میرے حضرت کے چلتے تھے. جو فتویٰ میرے حضرت دے دیتے تھے وہی فتویٰ یہاں چلتا تھا, کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اس پر کلام کرے. لیکن حضرت مفتی صاحب سے جب بھی بات کرتے تھے تو بڑی محبت سے حضرت فرماتے تھے مفتی صاحب آپ کا کیا خیال ہے. تو ایک دفعہ عصر کے قریب حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو اور بھی ساتھی تھے. اب ہم اس وقت بھی جاہل تھے, آج بھی جاہل ہیں, لیکن اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ حضرت کی باتیں اس زمانے جاہلیت کی آج تک یاد ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ چل پڑا. آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اکثر قرآن مجید جب میرے حضرت پڑھتے تھے صبح کی نماز پر اسپیشلی, تو وہ آیات پڑھتے تھے اور وہ صورتیں پڑھتے تھے جن میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعات بیان ہوتے تھے. جب حضرت تقریر کرتے تھے تو آپ کی اکثر تقریروں میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان, اور قرآن بھرا پڑا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میرے اللہ کو کتنی محبت تھی, اپنے کلام میں اس کا اظہار فرما دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں, یہ بھی لوگ جانتے ہیں, مفسرین اکرام نے اس پہ بڑا سیر حاصل بحث کی ہے, اور میرے استادوں نے یہاں تک پہنچنے میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں یہ کوئی آدمی نہیں جانتا. میرے حضرت ایسی جگہوں پر مناظرے کے لیے گئے جہاں بکری کا جڑنا بھی مشکل تھا, اور اکثر جب آپ وہاں پہنچ جاتے تھے تو وہاں آپ کا مد مقابل نہیں آتا تھا, اور جب آپ پہنچ جاتے تھے تو وہ آگے سے دوڑ جاتا تھا. لیکن حضرت جہاں کہیں وہ کسی کے ساتھ عہد کر لیتے تھے تو وہاں پہنچ جاتے تھے. اب کچھ حضرات ناراض ہو جائیں گے, مولوی حضرات ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن قسم ہے اس پیدا کرنے والی کی, جب میں نے اپنے حضرت کی کلام سنا نا کسی مولوی کی تقریر نہیں جچتی. بڑے بڑے عالم ہیں, بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں. میرے بیٹے نے کہا کہ آپ یہ تقریر سنیں, یہ ان کی تقریر سے بڑے لوگوں کو فائدہ ہوا. میں نے کہا حضرت کی تقریر سننے کے بعد نا یہ باتیں بڑی عجیب سی اور بڑی وہ ہلکی نظر آتی ہیں, اگرچہ یہ بھی دین کی باتیں کر رہے ہیں. پھر حضرت کو جب دیکھا نا تو نہ تو کسی پیر پہ نظر جمی, اور حضرت کی جب تقریر سنی تو نہ کوئی اور تقریر ہمیں جچی. خوش نصیب ہیں وہ عالم جنہوں نے حضرت کی زیارت کر لی, اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں حضرت کے خلفاء مل گئے. آنے والے لوگ تو ان کے ہاتھ چومیں گے جو یہ کہیں گے کہ میں نے بیگ صاحب کو دیکھا ہے, اور یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ اب فکر کریں اپنی, وقت جو ہے نزدیک ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھے. تو حضرت جو پہنچے نا اس درجے پہ تو بے حد تکلیفیں اٹھائیں. حضرت کسی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے. حضرت ایک دفعہ سرگودے کے علاقے میں, یہ سرگودا کا علاقہ ابھی بھی اسی طرح سے ہے, تو جنگلی قسم کے لوگ تھے. حضرت ایک شہر میں گئے, وہاں کوئی تقریر کی, اور وہ جو نمبردار تھا اس سے بات کی کہ یہاں کوئی نمازی عورت ہے جو آٹا حضرت اپنا لے جاتے تھے, کوئی اس کو گوندھ کے اور ہمیں پکا دے. تو اس نے کہا حضرت پورے شہر میں کوئی ایسا نہیں ہے, پورے شہر میں کوئی عورت ہی نہیں تھی ایسی جو نمازی ہوتی. اس نے جا کے پھر اپنی عورت کو کہا کہ تو غسل کر. حضرت نے بتایا کہ عورت اس طرح سے غسل کرے. غسل کیا, پھر اس کو کہا کہ اب صاف کپڑے پہن لے اور یہ آٹا گوندھے. پھر اس نے روٹیاں پکائیں, حضرت بکری کا دودھ لے لیتے تھے یا کچھ, اس سے پھر کھانا کھا لیتے. اب آپ بتائیں کہ یہ اس وقت میں کوئی عالم دین, کوئی مفتی, کوئی ہمارے جیسا نام نیاد صوفی یہ کر سکتا ہے؟ یہ میرے حضرت نے یہ ساری قربانیاں دیں اور پھر یہاں پہنچے. آج جناب 15-20 دن ذکر کرنے کے بعد آدمی کہتے ہیں کہ اب میرے مراقبات ہو جائیں. حضرت فرماتے ہیں کہ 24 سال تک چلا کشی کی, 15 سال تک تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی, بس میں یہ کہتا تھا کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں. اس پہ خوش ہونا چاہیے. وہ آدمی جو ہے نا ولایت میں سب سے اونچا ہے جو لطائف جو ہے نا وہ ایک گھنٹہ کرتا ہے, اور اللہ کی ذات کا شکر ہے میں اکیلا بھی ہوں تب بھی, اور اگر ادھر بھی ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ آدمی قوت کے ساتھ کرے, اور کم از کم آدھا گھنٹہ تو جو ہے نا وہ لطائف کرنے چاہیے. یہ پھر تو آپ اس سلسلے کے ساتھ منسلک بھی رہیں گے, تعلق بھی پختہ ہو جائے گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک جگہ گئے تو آپ نے خادم کو بھیجا کہ جاؤ آٹا کے لیے کوئی پرات لے آؤ جس پہ آٹا گوندھا جائے. تو وہ ایک گھر میں گیا تو وہ جو تھی نا سانک, ہم کہتے ہیں اس سانک کے ساتھ آٹا لگا ہوا تھا, تو وہ اس نے نہیں قبول کی, دوسری جگہ گیا. تو اس دوسری عورت نے کہا او تو مڑ بے چجی ہوئی نا, میں تو چاٹو رکھے آیا, جس ویلے آٹا لگ جاتا ہے ساتھ تو کتے کو چٹوا دیتی تھی, کہتے یہ صاف ہو گیا. اب ایسی جگہوں پہ میرے حضرت تشریف لے گئے اور وہاں لوگوں کو پھر بتایا اور ہدایت آئی. پھر میں نے کئی لوگوں کو واقعہ سنایا ہے اور کئی جانتے بھی ہیں کہ یہ پری پارٹیشن ڈیز کی بات ہے یا بعد کی بات ہے, اب مجھے وہ سن نہیں یاد, کہ شیعہ حضرات نے ایک مقدمہ کیا ہوا تھا ہائی کورٹ میں. تو بڑے بڑے علماء جو ہیں نا وہ اپنے بیان لے کے پہنچے وہاں تاکہ وہ بھی آگے سے دلائل دیں. تو حضرت سادہ لباس تھا, یہ تو جب آرمی والے آئے نا حضرت بیگ صاحب کی وساطت سے تو حضرت کے لیے کپڑے سلوا کے لے آتے تھے, حضرت بار بار انہیں دیکھتے تھے. حضرت تو سادے آدمی تھے, حتیٰ کہ حضرت اس چیز سے بھی ناآشنا تھے کہ جو فریج ہوتا ہے کہ اس کی حیض کیسی ہوتی ہے, آپ اندازہ لگا لیں. اوف, تو حضرت پیچھے تھے نا, اب وہ جتنے دلائل لوگ دے رہے تھے آپ نے دلائل دے دے کے
پوری بات سنا. یہ لاہور کا واقعہ ہے,
یہ لاہور کو ہائی کورٹ کا,
لاہور ہائی کورٹ کا واقعہ ہے, اور دلائل سارے علماء لے کر آتے تھے, سادہ دلائل دیے جا رہے تھے,
دلائل جب دیے جا رہے تھے تو سب آگے دیکھے نا, جو فرض کے جس عالم نے وہ پیچھے ہٹتے جا رہے, اب سب پیچھے ہٹ جاتا آگے آپ کے. جب حضرت نے دلائل شروع کیے نا تو وہ جو ہائی کورٹ کا جج تھا وہ انگشت بدندار ہے. کوئی بات نہیں, ہماری آواز اللہ کے فضل سے آپ تک پہنچ جائے گی حضرت کی کرامت سے. تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا جب پیچھے ہٹ گئے علماء کرام, تو آپ آگے بڑھے, اور جب آپ نے دلائل دیے نا تو وہ شخص جو تھا نا, وہ ہائی کورٹ کا جج جو تھا نا, وہ انگشت بدندار تھا, اور اس میں جو جامعہ اشریہ کے مؤتمن تھے نا وہ بھی شامل تھے ان علماء کرام میں. تو حضرت نے واپس آنا تھا, وہ تو پوری رات رہنا پڑتا تھا, پھر اگلے دن کوئی بس چلتی تھی, اور مختلف مراحل میں یہاں پہنچتے تھے. تو آپ نے سوچا کہ چلیں بجائے کہیں اور جانے کے, تو جامعہ اشریہ میں تشریف لے آئے. جب آپ جامعہ اشریہ میں تشریف لائے اور نماز کا وقت ہوا تو وضو کرنے لگے, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جو وہاں دلائل دے رہے تھے, وہ خود آئے تسلہ لے آئے. ہاں مفتی صاحب خود تشریف لائے, اور مفتی محمد حسن صاحب وہ خود تشریف لائے اور وہ تسلہ لے آئے.
ان کو کسی نے بتایا طالب علم نے کہ وہ جو بابا جی تھے نا کل جو جواب دے رہے تھے وہ یہاں آئے ہوئے ہیں. تو حضرت بڑے خوشی سے برا حال, اور آ کے حضرت فرمایا گھر قریب آ کے تسلہ لائے, اور حضرت نے وضو کرایا, فرمایا پانی دس میں لا دی, حضرت پھر وضو کیا تو پانی جو تھا وہ اسی تسلے میں پڑا.
اور وہ جو پانی ہے نا انہوں نے رکھا, مفتی صاحب نے جامعہ اشرفیہ کے جو مفتی تھے اس وقت, انہوں نے پھر اس پانی کے چھینٹے مارے اپنے مدرسے میں. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ جامعہ اشرفیہ سے جو پڑھ گیا ہے نا, یہ ان چھینٹوں کی برکتوں سے ہے.
جو دور حدیث جہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں
دیواروں پر لگا,
ہر جگہ چھینٹے لگا.
تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جامعہ اشریہ والے تو یہ نہیں کرتے جو آپ کرتے ہیں, میں ان کو کیا بتا تھا کہ یہ جامعہ اشریہ والے جو کرتے ہیں یہ بھی میرے حضرت کی جوتیوں کے توفیل ہیں. یہ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے, پھر اس کو جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت بندے اس دنیا میں آئے, اور عجیب سے عجیب بندے آئے, اور ایسی ایسی ہستیاں آئیں, لیکن ایسا بہت کم ہوا ہے کہ جس سلسلے سے کوئی آیا ہو نا تو اس سلسلے کے جو بزرگ ہیں ان کو اس پہ ناز ہو کہ کیا شاگرد آ گئے, ان کو ناز ہو جن کے توفیل یہ ساری چیز پہنچی نا. تو میں ایک دفعہ, آپ سب جا رہے ہیں لنگر مخدوم, لنگر مخدوم میں حضرت کے علاوہ کبھی نہیں گیا. جب حضرت جاتے ہیں تو لنگر مخدوم جاتے ہیں, تو پہلی دفعہ جب میں لنگر مخدوم گیا نا, حضرت کے اس وقت تشریف فرما تھے, تو ایک نیا افسر آیا تھا, کپتان تھا یا میجر, اس کا نام لیا. تو حضرت نے مولوی صاحب کو کہا کہ ان کو پیش کریں حضرت سلطان العارفین کے سامنے. تو میں حضرت کی جوتیوں میں بیٹھا ہوا تھا پائنتی کی طرف, اور میاں صاحب کو پتہ ہے سارے واقعات کا, کبھی آپ ان سے پوچھے کہ کیسے ہماری حالت, ہم تو ہر وقت روتے رہتے تھے, رکت آ رہی ہوتی تھی, میں کوئی بات چیت تو کرتا نہیں تھا, بس حضرت کو دیکھا ان کے پاس بیٹھے رو دھو کے چلے گئے. یہی ٹوٹل ہماری جو تھی نا کمائی تھی. تو میرے دل میں آیا کہ نسیم تو مجھ سے آگے نکل گیا, اب اس کا تو نام پیش ہوگا حضرت سلطان العارفین خواجہ علاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو حضرت نے فوراً فرمایا آپ کو تو وہ پہلے سے جانتے ہیں. تو میں پھر آپ دیکھیں کہ خوشی کا کیا وہ مقام ہوگا. پھر حضرت دنیا سے تشریف لے گئے, ایک وقت گزر گیا, تو حضرت وہاں موجود تھے. مجھے ایسا کرنا تو نہیں چاہیے تھا, میں نے ایک ساتھی سے عرض کی جو صاحب کشف تھا. ویسے بہت سارے ساتھیوں کو میں جانتا ہوں, آپ کو نہیں بتاؤں گا کن کن کو کشف ہوتا ہے. تو ان سے میں نے کہا حضرت سے دعا کروائیں, تو پتہ ہے حضرت نے کیا جواب دیا؟ حضرت نے فرمایا دعا کروانی ہے تو بیگ صاحب سے کروائیں. اتنی بڑی ہستی کہ جب حضرت سلطان العارفین کا نام آتا ہے یا ان کے حضرت کا نام آتا ہے تو ایک رکت طاری ہو جاتی, اس لیے کہ وہ میرے حضرت کے استاد ہیں. میرے حضرت کے شیخ ہیں. کیا اونچا مقام ہے حضرت، ان کا نام کس طرح سے لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا، کس لیے یہاں جو ہے نا اس خزانے کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور وہ خزانہ جو تھا میرے حضرت کے سینے میں آنا تھا، اور پھر اس طرح سے ہم سب کے اللہ تعالیٰ نے اس سے فیض یاب کرنا تھا. تو حضرت کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تھے نا، تو حضرت مفتی صاحب کا واقعہ میں سنا رہا تھا اور بات اور لمبی ہو گئی، تو حضرت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جب واقعہ شروع ہوا نا، تو آپ نے فرمایا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مفتی صاحب ذرا دیکھیں. تو مفتی صاحب نے وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح سے کوتور پہ جاتے ہیں، کیسے وہ تجلی آتی ہے، کیسے وہ پانی کا ایک واقعہ بتایا کہ کس طرح سے اس پانی میں وہ جو ساتھ گزر رہا تھا اس پہ، تو وہ پوری حقیقت بیان کی. اب وہ یہ واقعہ سن رہے ہوں، حضرت پاس ہوں، تو جتنے لوگ سن رہے تھے ان پر رقت طاری ہو گئی. اب وہ کب واقعہ ہوا اور مفتی صاحب کب پیدا ہوئے اور کہاں پڑا جب میرے حضرت کے قدموں میں تشریف لائے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مفتی بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنا کرم کیا وہ میرا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ سب میرے حضرت کی جوتیوں کی طفیل تھا. تو یہ واقعہ حضرت نے جب بیان کر دیا، تو انہی دنوں میں ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ بھی اکثر ساتھیوں کو میں نے سنایا ہے. وہ واقعہ تھا ایک ڈاکو کا. وہ ڈاکو حضرت احمد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا تھا. پچھلی دفعہ جب میں نے واقعہ سنایا تو اس میں کچھ کڑیاں رہ گئی تھیں، حضرت شاہ صاحب نے اس کی تصحیح فرمائی. وہ ڈاکو جو تھا نا، اس نے کئی ڈاکے مارے، تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، پاؤں کاٹ دیا گیا، ٹنڈ منڈ تھا. حضرت کے اوپر بے حد خلفاء نے خلق قرآن کے مسئلے پر سزائیں دیں، بلکہ ایک خلیفہ نے تو آپ کی یہ کھال یہاں سے نا کندھے والی یہ کٹوا کے اس میں پتھر بھروا کے تو درے مارے. تو جب آپ جا رہے تھے ایک دفعہ، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بلایا ہے، اور ادھر سے گزرے تو وہ ڈاکو نا آپ کے احترام میں کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا حضرت آپ کو تو پتہ ہے کہ میں ڈاکو ہوں اور یہ سارا کے سارا معاملہ جو ہے خطا کا ہے اور گناہ کا ہے، لیکن میں اپنے کام پہ ڈٹا ہوں، آپ تو ایک نیک کام کر رہے ہیں، تو آپ نے اس سے ہٹنا نہیں، آپ ڈٹے رہیں. اس کی یہ جو مارل سپورٹ تھی نا اخلاقی، تو حضرت اس سے بے حد خوش ہوئے، اور مرتے دم تک آپ اس کا نام لے کے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس پر رحم فرما. تو پھر ایک دفعہ بچوں نے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے، پھر آپ نے بتایا کہ یہ فلاں آدمی ہے جس شخص نے یہ کیا. تو جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو سخت خوف طاری تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ صدیق کے منصب پہ تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد سب سے پہلا منصب یہ انہی کے پاس تھا، پھر حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کو کسی نے کہا کہ حضرت امام شافعی کے پاس بھی تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ منصب جو ہے نا کچھ لوگوں نے لکھا ہے، لیکن یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور بہت بڑا منصب ہے صدیق کا. تو حضرت آخری وقت میں نا، یہ میں اپنے جیسے صوفیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، حضرت آخری وقت جب آیا تو سخت پریشان تھے اور آپ پر ایک لرزہ طاری تھا. تو بچے نے کہا آپ کی تو اتنی خدمات ہیں دین کے لیے، آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا شیطان کا اس وقت تک ڈر ہے جب تک آپ مجھے لحد میں اتار نہیں دیتے اور اس کے اوپر پتھر لگا نہیں دیتے. اس لیے یہ ساری قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بیگ صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکر کر لینا یا آ جانا، یہ پھر کوئی ٹکٹ نہیں مل گیا کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں. اصل میں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ یار یہ لوگ ہیں، اگر واقعی اللہ اللہ کرنے والے ہیں تو ان کو دیکھ. اب اکثر ہم میں سے جو ہے نا، حضرت نے ایک دفعہ میں اب بتا ہی دیتا ہوں چونکہ حضرت اکثر راز کی بات مجھ سے کر دیتے ہیں اور میں شاید رازدان اچھا نہیں ہوں تو میں بتا ہی دوں. ایک دن حضرت کے پاس میں عصر کے قریب گیا, حضرت بڑے پریشان تھے. کہتے ہیں میرے صاحب میں جب غور کرتا ہوں نا, میں دیکھتا ہوں بہاول نگر دیکھتا ہوں, فورٹ عباس دیکھتا ہوں, بہاول پور دیکھتا ہوں, رحیم یار خان دیکھتا ہوں, کراچی دیکھتا ہوں, لاہور دیکھتا ہوں, کشمیر دیکھتا ہوں, کینیڈا, امریکہ, جہاں جہاں غور کرتا ہوں نا مجھے خال خال لوگ نظر آتے ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں. میرے حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی قید نہیں لگائی تھی, ورنہ تو ساتھ جو ہے نا پرانے صوفیاء کرام نے بہت مشقت کروائی تاکہ ایک اس کا احساس پیدا ہو اور پھر قلب بتایا, اور لوگ اسی میں خوش کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلب عطا فرما دیا. اور ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے, جو قلب بھی لے کے چلا جاتا ہے نا ایمان کی حالت میں تو اس کی بھی قبر منور ہو جائے گی. تو حضرت تہجد والے بہت کم لوگ ملتے ہیں, تو ہمیں حضرت کے دل کو خوش کرنے کے لیے نا دے ہوتا ہے نا کہ جی میں شیخ کا بڑا محبوب ہوں. اب مجھے بھی شرم آ رہی تھی, میں نے کہا کبھی کبھی ہم سے بھی رہ جاتے ہیں. اب کوشش کرتے ہیں کہ جی تہجد رہنا نہیں چاہیے, کیونکہ میرے شیخ نے نا دو چیزیں جو ہے نا ان کے فرمایا کہ ایک عوابین کے نفل اور دوسرے جو تہجد کے نفل ہیں. اور بابا جی نے ایک دو دفعہ یہ رعایت بھی دی کہ اگر ٹائم جا رہا ہے اور تھوڑا سا رہ گیا تو دو ہی نفل پڑھ لیں تاکہ تہجد خانوں میں آ جائیں. پھر ذکر جو ہے نا تہجد کا, حضرت نے اکثر فرمایا بیگ صاحب نے کہ جب تہجد کا ذکر کرنا ہو تو تہجد کے ٹائم میں کریں تاکہ اس تہجد کے معمول میں آپ آ جائیں. پھر اللہ کی ذات کا کروڑا بار شکر ہے کہ میرے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی تھی نا کہ روح سے یہ اویسی جو ہے نا, اویسی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ تعلق کی وجہ سے نہیں ہے, اویسی یہ ہے کہ یہ روح کو فیض دے بھی سکتے ہیں اور روح سے فیض لے بھی سکتے ہیں, بشرطے کہ روح کے ساتھ کسی نے آپ کا تعلق قائم کرا دیا. تو حضرت کا بھی جو تعلق تھا وہ حضرت خواجہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان العارفین خواجہ علاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کرایا. وہاں سے آپ نے فیض اخذ کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ آپ یہ فیض روحانی طور پر جو دنیا سے جا چکی تھیں ہستیاں ان کو بھی کیا. پھر حضرت فرماتے تھے کہ وہ دنیا سے جا چکی ہیں وہ ہستیاں, ان کی جوتیاں ہمارا سر, لیکن ان کے ساتھ میرا استادی اور شاگردی کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے اعزاز و اکرام سے نوازا تھا. اور پھر آج آپ, میں اپنی بات تو نہیں کرتا لیکن ایک واقعہ حضرت کو کے ساتھ جو پہلے گئے تھے تو دو چار کشفی ساتھی بھی تھے جن کے حضرت کا بڑا یقین تھا. جب ہم لاہور سے چلے نا تو اس ساتھی نے عرض کی کہ حضرت مولانا نذیر, حضرت نذیر احمد کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. جب ہم لاہور پہنچے نا تو لاہور سے نکلے تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت, اب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ڈیوٹی سنبھال لی. پھر جب ہم وہاں سے چلے تو ملتان کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت غوث بہاءالحق زکریا رحمۃ اللہ علیہ سما سجدہ میں بھی ایک بزرگ دفن ہے. پھر فرمایا جب آپ یہاں سے نکلے تو وہ بھی استقبال کے لیے حاضر ہوئے. جب سندھ کے علاقے میں پہنچے نا تو وہ جنہیں شہباز قلندر کہتے ہیں ان کا نام ہے حضرت ابو عثمان, بہت عالم آدمی تھے, فارسی میں بھی ان کا کلام ہے, شاعر بھی تھے, نثر نگار بھی تھے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ غوث تھے. تو حضرت نے اس دن فرمایا کہ غوث کی ڈیوٹی کرتے تھے اور ویسے کتب تھے. اب کون سے کتب تھے اب مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ بھی حضرت نے فرمایا کہ ان کی بڑی جلالی طبیعت ہے. پھر وہ حضرت کی جسے گارڈ کے طور پہ کہتے ہیں, یہ میں اس کا چشم دید گواہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ میرے حضرت کے, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس ہستی کے ساتھ ہمارا تعلق تھا. پھر جب ہم وہاں گئے پھر وہ اور بڑے واقعات ہیں. جب کراچی پہنچے پھر حضرت بابا جی کے گھر میں ہم نے تقریر حضرت نے فرمائی, پھر وہاں سے ایک قبر ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان کی قبر پہ حضرت تشریف لے گئے اور وہ واقعات. پھر کراچی میں اور جو مختلف مقامات پہ گئے, یہ ساری باتیں وہ شاید اتنے تھوڑے سے ورثے میں میں نہ بیان کر سکوں, لیکن یہ ہے کہ یہ میں نے جو آپ کو بات بتا دی. پھر بہت عرصے کے بعد میں نے ارادہ کیا, میں اس علاقے میں نوکری کے لیے گیا تو میں نے کہا میں سیمن شریف جاتا ہوں. اب سیون شریف کبھی گئے نہیں تھے کیونکہ وہاں اب آپ جائیں تو کل عجیب قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں حضرت کے قبر کے نزدیک، لیکن جب میں نے ارادہ کیا تو ایسے لگتا تھا کہ حضرت جو ہے نا پوری طرح متوجہ ہیں، یہ لطائف اور ایک عجیب گرمی اور ایک عجیب خوشی اور ایک عجیب مسرت، تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ میرے حضرت کی توجہ ہے اور ان کی وجہ سے ہے جو ہماری اوپر یہ عزت و اکرام کیا جاتا ہے، اور یہ جو عزت و اکرام اب ہمیں مل رہا ہے یہ حضرت بیگ صاحب کو ڈاکٹروں نے ڈرا دیا کہ جی آپ کو کوئی بیماری ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ حضرت کو انشاءاللہ تعالی زندگی بھر کوئی بیماری نہیں لگے گی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ڈاکٹروں کو پتہ ہونا چاہیے، سوائے ڈاکٹر طاہر کے باقیوں کو شاید غلطی لگی ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کی زندگی کی ہمیں ضرورت ہے اور ان کے شفقت کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہ ہوں گے تو میں بھی آپ سے بات کر سکوں گا، ہاں جی، اور ہمیں بھی آگے چلنے کی توفیق ہوگی. اب میں نے حضرت کو کبھی ٹیلی فون نہیں کیا نا، اکثر حضرت کہتے ہیں سرکاری ٹیلی فون، مفت ٹیلی فون بھی ہوتا تھا لاہور میں، جب حضرت کہیں بٹ صاحب کو کہتے تھے کہ ندیم بٹ کو کہ جا، حضرت فرماتے تھے کہ میر صاحب کو کہو کہ بات کر لیں، کوئی بات ہوتی، ہاں جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میں حضرت سے بات کرتا ہوں، لیکن جب میں ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو پھر میرا پورا دھیان ہوتا ہے کہ میرے حضرت جو ہے نا وہ توجہ کر رہے ہیں اور توجہ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. جو باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت سنا دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، ان کو تو اپنی نیت کا ثواب مل جائے گا، میری لمبی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، مگر زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، کسی کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے ہر وقت انسان کو اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرنی چاہیے. آخرت جو ہے دنیا سے ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور بہتری کی طرف انسان کا رخ ہمیشہ ہونا چاہیے. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ زیادہ ہم سب کو قبول ہوئے. مجھے پتہ ہے کہ کافی دیر ہو گئی ہے، ساتھی انڈر پریشر ہوئیں گے، باتھ روم جانا ہوئے گا، دیر ہوگی. کئی لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ اعلیٰ عمر ایسا جلدی ختم کر سکوں، تو ان کی دعائیں اللہ نے قبول کر، کیونکہ ایسی باتیں ہیں جن کا واقعی بات یہ ہے جب شروع انسان کرتا ہے جی چاہتا ہے کہ سارا دل کھول کے بیان کرتا ہے. اللہم صل علی محمد. ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامة انک لا تخلف الميعاد. ربنا يسر لنا امورنا مرات لقلوبنا وابداننا. ربنا يسر لنا امورنا مرات لقلوبنا وابداننا. رب يسر ولا تعسر وتمت تمت بالخير تمت بالخير. ربك اسر. ربنا يسر لنا امورنا مرات لقلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت العليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثما. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. فانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربنا ربنا. اے اللہ ہر ساتھی کی ہر پریشانی کو راحت میں تبدیل کر. اے اللہ ہر ساتھی کی ہر پریشانی کو راحت میں تبدیل کر. ہر مصیبت کو دور فرما، ہر مشکل کو فرما. سمعنا واطعنا وصلی اللہ علیہ وسلم.